السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں urduvoa.com پر لاگ ان کرتے ہوئے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہیں، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس. آئیے حسب معمول خبروں سے ابتدا کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں، اور آج آغاز کرتے ہیں بین الاقوامی خبروں سے. ایران کے صدر حسن روحانی کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ اپنی تاریخ کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہا ہے. صدر نے اپنی تقریر میں ایران کی جوہری سرگرمیوں کے باعث لاگو کی جانے والی بین الاقوامی پابندیوں کے خاتمے کی تعریف کی. اور آئیے اب پاکستان چلتے ہیں.
ایران پر سے بین الاقوامی پابندیاں اٹھایا جانا خوش آئند ہے. خطے اور بین الاقوامی سطح پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. پاکستانی قانون سازوں کی رائے.
سعودی عرب کے اعلی عہدیداروں سے ملاقاتوں کے بارے میں سرتاج عزیز کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کو بریفنگ.
کل عدم تنظیم جیش محمد کے خلاف کارروائی جاری. فیصل آباد میں ایک مدرسے سے 8 مشتبہ عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا، ان میں جیش کا علاقائی سربراہ محمد حسن عرف ابو جندل بھی شامل ہے.
افغانستان میں مقامی سیاستدان کے گھر پر خودکش بم حملہ، کم از کم 13 افراد ہلاک. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا،
وزیر خارجہ سشما سوراج فلسطین اور اسرائیل کے دورے پر، میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
ایران کے صدر حسن روحانی کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ اپنی تاریخ کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہا ہے. صدر نے اپنی تقریر میں ایران کی جوہری سرگرمیوں کے باعث لاگو کی جانے والی بین الاقوامی پابندیوں کے خاتمے کی تعریف کی. امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں نے ہفتے کے روز اس وقت تیل پر لاگو پابندیاں اور اقتصادی پابندیاں ختم کر دیں جب جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA نے تصدیق کی کہ تہران نے گزشتہ جولائی میں ویانا میں طے پانے والے سمجھوتے کی شرائط کی پاسداری کی ہے. اس سمجھوتے سے پہلے 2 برس تک بھرپور مذاکرات ہوئے. سمجھوتے کی شرائط کے مطابق ایران کے پاس موجود تقریباً تمام جوہری ایندھن کو ملک سے باہر منتقل کرنا تھا اور اپنے جوہری ساز و سامان کا خاتمہ کرنا اور اپنی جوہری تنصیبات پر بین الاقوامی معائنہ کاروں کو رسائی دینا تھی. ان پابندیوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ایران کو بیرونی ملکوں میں موجود اپنے اربوں ڈالر تک رسائی ہوگی جو کئی برسوں سے جامد کر دیے گئے تھے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ مشرق وسطی میں ہمارے دوست اور حلیف اور دنیا بھر محفوظ ہو گئی ہے کیونکہ جوہری ہتھیاروں کا خطرہ کم ہو گیا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اسے ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے. اور ادھر پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ نے ایران پر سے بین الاقوامی پابندیوں کے ہٹائے جانے کو خوش آئند قرار دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پیش رفت کے بعد نہ صرف اسلام آباد تہران کے اقتصادی تعلقات میں بہتری آئے گی بلکہ ایران داعش جیسے خطرے سے نمٹنے کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر بھی اہم کردار ادا کر سکے گا. تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ میں.
پاکستان کے قانون سازوں نے یورپی یونین اور امریکہ کی طرف سے ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں اٹھائے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے خطے میں امن و استحکام پیدا ہوگا. پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور رکن قومی اسمبلی آفتاب احمد شیرپاؤ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس پیش رفت سے پاکستان اور ایران کے اقتصادی روابط مضبوط ہونے کے علاوہ خطے کو فائدہ پہنچے گا.
ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ایک اچھی بات ہے، اور ہمارے ساتھ جو تعلق ہے ایران کا اور خاص کر جو اقتصادی روابط ہیں، اور اس میں ایک تو گیس پائپ لائن کا وہ ہے اور دوسرا بجلی بھی وہاں سے ہم لے سکتے ہیں، اور ہمارے باقی ٹریڈ اور اس میں بھی ہمیں کافی مدد ملے گی، تو یہ ایک سٹیبلٹی آ جائے گی اس ریجن میں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل اس کا بڑا فائدہ اس ریجن کو پہنچے گا.
پاکستان اور ایران کے دیرینہ اقتصادی روابط رہے ہیں، اور ایران پر پابندیوں اور شدید عالمی دباؤ کے باوجود دونوں ممالک نے ایران سے پاکستان قدرتی گیس کی درآمد کے معاہدے پر اتفاق کیا تھا. گزشتہ سال جوہری معاہدہ طے پانے کے بعد پاکستان کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ گیس پائپ لائن منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس منصوبے کے تحت ایران کے جنوب میں واقع پارس گیس کے ذخائر سے کراچی تک ایک پائپ لائن بچھائی جائے گی. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور رکن قومی اسمبلی شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پابندیوں کے خاتمے سے ایران کے بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے اور دہشت گردی کے خلاف اس کے کردار سے بھی عالمی سطح پر خاصی مدد مل سکے گی.
میں بحثیت ایک پاکستانی کے اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ
ایران کا ایک رول ہے. اس وقت بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ داعش کا ہے, اور ایران کی پالیسی بالکل واضح ہے, وہ اس تنظیم کو اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تنظیم کو قابو میں لانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو انہیں رول پلے کرنا چاہیے.
دریں اثنا پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف منگل کو ایران کا دورہ کر رہے ہیں, جہاں وہ سعودی عرب کے ساتھ ایران کی کشیدگی کو کم کرنے سے متعلق بات چیت کریں گے. توقع ہے کہ وہ ایران پر پابندیاں ختم ہونے کے بعد کے تناظر میں تہران اور اسلام آباد کے مابین اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر بھی گفتگو کریں گے. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور آئیے اب آپ کو اسی بارے میں تفصیلی رپورٹ سنواتے ہیں جو ہمارے ساتھی اسد حسن نے تیار کی ہے.
ایران کے رہنما نے ان خیالات کا اظہار اتوار کو کیا. ایران پر معاشی پابندیوں کی قیمت اربوں ڈالر میں ہے. امریکہ سمیت دنیا کی 6 طاقتیں جو تہران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر طویل مذاکرات میں شامل رہی ہیں, انہیں اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے ادارے کی طرف سے یہ توثیق موصول ہو گئی ہے کہ ایران نے جس معاہدے پر اتفاق کیا تھا وہ اس کی مکمل تعمیل کر رہا ہے, اور وہ معاہدے کے مطابق جوہری ہتھیار بنانے کی اپنی صلاحیت کو معدوم کرنے کے معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے.
So today, Iran would need far more than one covert facility in order to try to break out. It would need to develop an entire.
یہ الفاظ ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو کسی ایک خفیہ تنصیب نہیں بلکہ زیادہ تر تنصیبات کو کھولنے کی ضرورت ہے. وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایران نے جوہری معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان سے تہران کے جوہری پروگرام میں بنیادی تبدیلیاں آئیں گی. دوسری جانب امریکہ میں صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں شامل بعض امیدوار ایران کے ساتھ معاہدے سے زیادہ مطمئن نہیں ہیں.
And on my first day in office, this crazy, ridiculous and dangerous deal with Iran will be canceled on my first day in office.
ریپبلکن رہنما مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں صدر منتخب ہو گیا تو پہلے ہی دن اس خطرناک اور مضائقہ خیز معاہدے کو منسوخ کر دوں گا. ایران کی جانب سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی توثیق ایسے وقت میں ہوئی ہے جب اتفاق سے ایران نے گرفتار کیے گئے امریکی قیدیوں کو بھی رہا کیا ہے. اس سے صدارتی نامزدگی کے ایک اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ بھی سخت رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں.
I mean, what Iran has done is incredible, but... $150 billion.
ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اس میں کیا خاص کام کیا ہے. $150 بلین. میں نے اس پر بہت بات کی ہے, اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ امریکہ نے مہربانی 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 کہتے ہوئے دباؤ ڈالا ہے, اور یہ کام 3-4 سال پہلے کر دیا جانا چاہیے تھا پیشتر اس کے کہ یہ معاہدہ ہوتا. اتوار کو ڈیموکریٹک پارٹی کے مباحثے سے قبل ہلری کلنٹن نے, جو صدارتی نامزدگی کی امیدوار بھی ہیں, امریکی قیدیوں کی ایران سے رہائی کا خیر مقدم کیا, تاہم یہ بھی کہا کہ انہیں گرفتار ہی نہیں کیا جانا چاہیے تھا. ہلری کلنٹن کے مخالف برنی سینڈر نے بھی امریکی شہریوں کی رہائی کی تعریف کی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کا دن ایک بڑا سنگ میل ہے جو تمام فریقوں کی کوششوں کا عکاس ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے جوہری ادارے نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے جوہری سمجھوتے کی تمام شرائط کو پورا کر دیا ہے, اور اس اقدام سے اس پر لاگو پابندیوں کو ختم کر دیا گیا ہے, اور تہران کے لیے تجارت کرنے کا راستہ بھی ہموار ہو گیا ہے. آرمز کنٹرول ایسوسیشن میں نان پرولیفریشن پالیسی یعنی تخفیف اسلحہ پالیسی کے ڈائریکٹر کیلسی ڈیون پورٹ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ایران کا سلسلہ محدود رہے گا کیونکہ انسانی حقوق اور دہشت گردی سے متعلق پابندیاں برقرار ہیں, جس سے تجارتی اداروں کے لیے سرگرمیاں آسان نہیں ہوں گی. لیکن جن ممالک کی ایران کے ساتھ پہلے بھی بڑے پیمانے پر جاری تھی ان کو اس سے فائدہ ہوگا. اٹلانٹک کاؤنسل میں ایران انیشیٹو ڈائریکٹر باربرا سلیون نے کہا کہ متعدد ایشیائی ملکوں, کچھ یورپی ملکوں اور روس کو اس صورتحال سے فائدہ ہوگا. ایران کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے میں رہا ہونے والے امریکی اس وقت سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے ہیں. ان میں روز نامہ واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جیسن رضائیان بھی شامل ہیں. ان کے علاوہ سابقہ میرین عامر میرزئی حکمتی اور پادری سعید آبدینی ہیں. رضائیان کے ساتھ ان کی اہلیہ یگان صالحی اور ان کی والدہ بھی ہیں. ایران اور امریکہ نے ہفتے کے روز قیدیوں کا تبادلہ کیا, جس پر مغربی طاقتوں اور ایران کے درمیان جوہری سمجھوتے پر عمل درآمد کا اعلان ہونے سے قبل اتفاق کر لیا گیا. ان چاروں افراد کو سوئٹزرلینڈ لے جایا جائے گا, اور پھر جرمنی میں امریکہ کے ایک فوجی ہسپتال میں ان کا علاج ہوگا. ایران نے ایک طالب علم میتھیو ٹریویتھک کو بھی رہا کیا ہے جو زبان سیکھنے کی غرض سے وہاں گئے تھے. دوسری جانب امریکی صدر براک اوباما نے 7 ایرانیوں کو معافی دی ہے جن پر ایران کے خلاف تجارتی پابندیوں کی خلاف ورزی کا یا تو الزام تھا یا ان کا قصور ثابت ہوا تھا. اوباما انتظامیہ 14 ایسے ایرانیوں کے خلاف الزامات ختم کرنے پر بھی راضی ہے جو کہ ملک سے باہر ہیں. افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں ایک قبائلی رہنما اور اہم سیاسی شخصیت کے گھر پر ہونے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ صوبہ ننگرہار کی حکومت کے ترجمان عطا اللہ ہوگیانی نے بتایا کہ اتوار کے صبح خودکش حملہ آور نے عبید اللہ شنواری کے رہائشی احاطے میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ کسی نے تاحال حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا۔ اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ ناصر محمود۔
صوبہ ننگرہار کی حکومت کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے بتایا کہ اتوار کی صبح خودکش حملہ آور نے عبید اللہ شنواری کے رہائشی احاطے میں خود کو دھماکے سے اڑایا۔ عبید اللہ شنواری ننگرہار کی صوبائی کونسل کے رکن ہیں، جبکہ وہ اور ان کا خاندان مقامی اور ملکی سیاست میں متحرک کردار ادا کرتا آیا ہے۔ حکام کے بقول دھماکے کے وقت یہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جو کہ عبید اللہ کے بھائی سمین اللہ کی طالبان کی قید سے رہائی کی خوشی میں منعقدہ تقریب میں شریک تھی۔ عبید اللہ کے والد عثمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی زخمی ہونے والوں میں شامل ہیں۔ تاحال کسی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، جبکہ ٹویٹر پر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس واقعے سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اتوار کو بم حملے کا نشانہ بننے والا رہائشی احاطہ اس پاکستانی قونصل خانے سے کچھ ہی فاصلے پر ہے جہاں گزشتہ ہفتے شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا اور اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ افغانستان میں حالیہ ہفتوں میں ایک بار پھر تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ایسے میں یہاں مصالحتی عمل اور افغان طالبان سے مذاکرات کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے بھی اقدام کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ پیر کو ہی اسلام آباد میں پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کے عہدیداروں کا ایک اجلاس ہوا تھا، جس میں امن عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ اس سلسلے کا دوسرا اجلاس کابل میں 18 جنوری کو ہونے جا رہا ہے۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امن عمل کے لیے چاروں فریقین کو اپنی کوششیں سنجیدگی سے جاری رکھنی چاہیے اور تشدد کے واقعات کو اس میں رکھنا اندازی کا سبب نہیں بننے دینا چاہیے۔
بات چیت کے عمل کو نہ کاٹیں، یہ نہ متاثر ہونے پائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی جب تک کہ اینٹی پیس فورسز پوری طرح سیبوٹاج نہیں ہو جاتی، ان کو شکست نہیں دی جاتی، اور ان کی شکست جو ہے کہ مسلسل بات چیت ہو، ڈائلگ ہو اور ایک ایسے عمل پہ پہنچے جہاں پر یہ سارے اسٹیک ہولڈر، جس میں طالبان ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، پھر سارے مل کر جو ہے امن کے لیے ایک ایسا مربوط میکانزم بنائے کہ جس میں یہ انٹی پیس فورسز ہیں، یہ کسی صورت بھی کامیاب نہ ہو سکیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اس بات چیت کے عمل میں چین اور امریکہ کی شمولیت بہت اہمیت کی حامل ہے اور یہ دونوں ملک جنگ سے تباہ حال افغانستان میں امن و استحکام کو ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے بقول اس خطے میں امن دنیا کی ان دو بڑی اقتصادی قوتوں کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ 972
جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
بھارت کی وزیر برائے امور خارجہ سشما سوراج فلسطینی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ وہ اسرائیل کے راستے اتوار کے روز فلسطینی اتھارٹی میں شامل علاقے میں چیک پوائنٹ کے ذریعے داخل ہوئیں، جہاں فلسطینیوں کے وزیر برائے خارجہ امور اور دیگر حکام نے ان کا استقبال کیا۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر خارجہ سشما سوراج اس وقت فلسطین کے دورے پر ہیں، جس کا مقصد فلسطینی قاض سے بھارت کے دیرینہ عہد و پیمان کو تازہ کرنا ہے۔ انہوں نے دورے کے آغاز پر اپنے فلسطینی ہم منصب ریاض مالکی سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سروپ نے کہا کہ فلسطین کے ساتھ اشتراک کا آغاز ہوا ہے۔ سشما سوراج رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گی۔ اس سے قبل جب وہ اسرائیل سے فلسطینی علاقے میں داخل ہوئی تو چیک پوسٹ پر فلسطین کے معاون وزیر برائے خارجہ امور معزن شامی نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ ان کا دورہ بھارت کے صدر پرنب مکھرجی کے تاریخی دورے کے 3 ماہ بعد ہو رہا ہے۔ پرنب مکھرجی اس خطے کا دورہ کرنے والے پہلے بھارتی صدر ہیں۔ سشما کے دورے سے قبل وکاس سوروپ نے کہا کہ سشما سوراج کا وزیر خارجہ کی حیثیت سے مغربی ایشیا کا پہلا دورہ ہے اور فلسطین سے اس دورے کا آغاز اس کے ساتھ بھارت کے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ سشما سوراج فلسطینی رہنما یاسر عرفات کے مقبرے پر پھولوں کا ہار چڑھائیں گی۔ اس کے علاوہ وہ فلسطین میں اہلیت سازی کے بھارت کے ایک پروگرام کے تحت قائم ہونے والے انڈیا پیلسٹینین ڈیجیٹل لرننگ اینڈ انوویشن سینٹر کا افتتاح کریں گی۔ بھارت فلسطینی عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فلسطین میں متعدد پروجیکٹ چلا رہا ہے۔ فلسطین کا دورہ مکمل کرنے کے بعد سشما سوراج واپس اسرائیل جائیں گی اور وہاں کے اعلی رہنماؤں کے ساتھ دونوں ملکوں کے مابین اشتراک و تعاون کے تمام شعبوں کا جائزہ لیں گی۔ وہ اسرائیلی صدر ریبن ریبلین، وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور وزیر خارجہ اور دیگر وزراء سے ملاقات کریں گی۔ متعدد تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سشما سوراج کا اسرائیلی دورہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے سے قبل تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت فلسطین اور اسرائیل دونوں سے اپنے تعلقات استوار رکھنا چاہتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں اس کا زیادہ جھکاؤ اسرائیل کی جانب ہوا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تائیوان میں بیشتر افراد زائی انگ وین کے ملک کی پہلی خاتون صدر منتخب ہونے کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ ان کی فتح نیشنلسٹ پارٹی یعنی کے ایم ٹی اور چین کے ساتھ پارٹی کے قریبی تعلقات کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔
The Republic of China, as a democratic country, is the root of 23 million Taiwanese people. Our democracy, national identity and international space...
زائی انگ وین ایک مترجم کے حوالے سے بتا رہی ہیں کہ ایک جمہوری ملک کی حیثیت سے جمہوریہ چین 2,30,00,000 تائیوانی افراد کی اساس ہے۔ ہماری جمہوریت، قومی شناخت اور بین الاقوامی حیثیت کا مکمل احترام ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی نوعیت کے دباؤ سے آپ نائے تاوان کے آر پار تعلقات کے استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن زائی انگ ون کی آزادی کے حصول کی طرف جھکاؤ رکھنے والی ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی یعنی ڈی پی پی کی مجلس قانون ساز میں پہلی مرتبہ کامیابی چین کے ساتھ اقتصادی اور دوسرے اہم امور پر بڑے گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ تائیوان کے لیے چین کے رابطہ کار کا کہنا ہے کہ بیجنگ تائیوان کی طرف سے آزادی کے حصول کی کسی بھی کارروائی کی مخالفت کرتا ہے، جبکہ چینی دارالحکومت کے گلی کوچوں میں چینی افراد کو خدشہ ہے کہ تائیوان کی نئی قیادت سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ زائے کا کہنا ہے کہ انتخاب کا نتیجہ ایک جمہوری ملک کی حیثیت سے تائیوانی افراد کی منشا کا اظہار ہے۔ وہ 20 مئی سے اپنے فرائض سنبھالیں گی، جبکہ نئی مجلس قانون ساز کا پہلا اجلاس فروری کے آغاز میں ہوگا۔ واشنگٹن نے نتائج کے اعلان کے کچھ ہی دیر بعد زائی اور ان کی پارٹی کو فتح یاب ہونے پر مبارکباد دے دی تھی۔ چین میں نئے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک یعنی اے آئی آئی بی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اے آئی آئی بی کے پہلے صدر نے بیجنگ میں نئے بینک کا افتتاح کرتے ہوئے بینک کی اہمیت پر خصوصاً آج کی معیشت کے حوالے سے زور دیا۔ بینک کا سرمایہ اس وقت 100 ارب ڈالر ہے، جو اسے عالمی بینک کی مقابلے میں نصف حجم تک لاتا ہے۔ چین اس بینک کا سب سے بڑا سرمایہ کار ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ مشرقی شامی شہر دیرالزور میں ہفتے کے روز ایک حملے میں داعش عسکریت پسندوں نے کم سے کم 400 شہریوں کو اغوا کر لیا، جن میں عورتیں، بچے اور حکومت نواز جنگجوؤں کے خاندان شامل ہیں۔ گروپ نے کے مطابق لڑائی میں کم سے کم 135 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے بیشتر شامی فوجی ہیں، لیکن شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سنا نے کہا کہ دیرالزور پر حملے کے دوران کم سے کم 300 افراد کو اغوا کیا گیا۔ ان رپورٹوں کی آزادانہ طور پر جانچ نہیں ہو سکتی۔ برکینا فاسو اپنے دارالحکومت میں ایک پرتعیش ہوٹل اور نزدیکی کیفے پر حملے کے دوران ہلاک ہونے والے 29 افراد کے لیے 3 روزہ سوگ منا رہا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں کینیڈا کے 6، فرانس کے 2، سوئٹزرلینڈ کے 2 اور ایک امریکی شہری شامل ہیں۔ ہفتے کے روز ہوٹل میں حملے کے دوران جرغمال بنائے گئے 150 سے زائد افراد کو بچاتے ہوئے درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ صدر رو کی مارک کرسٹین کھابورڈ نے ہفتے کے روز ہوٹل کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ برکینا فاسو اسلام پسند انتہا پسندی کے جواب میں شکست تسلیم نہیں کرے گا۔ القاعدہ ان اسلامک مغرب یعنی اے کیو آئی ایم نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے۔ انڈونیشیا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جکارتا میں گزشتہ ہفتے ہونے والے دہشت گرد حملے میں 4 شہری ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 4 عسکریت پسند بھی مارے گئے۔ اسلام پرست عسکریت پسندوں نے جمعرات کو بموں، دستی بموں اور بندوقوں سے حملہ کیا تھا۔ ابتدائی رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ 5 عسکریت پسند ہلاک ہوئے، لیکن اب حکام کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شہری تھا۔ ان حملوں میں 34 افراد زخمی ہوئے۔ انڈونیشیا میں قومی پولیس کے سربراہ بدر الدین ہیٹی نے کہا کہ جکارتا حملوں کے سلسلے میں 12 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جس کے لیے ملک بھر میں چھاپے مارے گئے تھے۔ ہیٹی نے کہا کہ یہ گروپ داعش کے اندر نامعلوم ذرائع سے فنڈز وصول کرتا تھا۔ داعش نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ جکارتا میں ان حملوں کے بعد خطے میں دوسرے ملکوں نے بھی حفاظتی انتظامات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور آخر میں کھیلوں کی خبروں سے، نیوزی لینڈ نے دوسرے T20 کرکٹ میچ میں پاکستان کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے۔ اتوار کو ہیملٹن میں کھیلے گئے میچ میں مہمان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، لیکن اس کی ابتدا کچھ متاثر کن نہیں رہی۔ سیریز کا پہلا میچ پاکستان نے 16 رن سے جیت لیا تھا۔ تیسرا اور آخری T20 22 جنوری کو ولنگٹن میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
اور کچھ اور آپ کو رپورٹیں سنواتے ہیں. برطانوی حکام نے برطانیہ میں رہنے والی ممکنہ انتہا پسند مسلمان خواتین کے بارے میں ایک ویڈیو جاری کر دی ہے, جس کا مقصد اسلامک اسٹیٹ گروپ کے پروپیگنڈے کے توڑ کی کوشش کرنا ہے. یہ ویڈیو خواتین کے داعش میں شمولیت کی غرض سے برطانیہ چھوڑ کر شام جانے کے متعدد واقعات کے بعد منظر عام پر آئی ہے, جو اکثر واقعات میں اپنے کنبے کے افراد کو بھی ساتھ لے گئی تھیں. لندن سے وائس آف امریکہ کے ہینری ریجول کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے.
اسلامک اسٹیٹ گروپ کی جانب سے جاری ہونے والی تازہ ترین ویڈیو میں برطانوی لب و لہجے میں بولنے والے ایک لڑکے کو دکھایا گیا ہے جو اپنے پیروکاروں سے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دو جو ان کے عقیدے پر یقین نہیں رکھتے. ویڈیو میں دکھائے دینے والے لڑکے کو لندن میں موجود اس کے دادا سنڈے ڈیر نے شناخت کر لیا, جن کی بیٹی گریس سن 2012 میں شام چلی گئی تھی اور وہاں اس نے شادی کر لی تھی. ڈیر نے برطانوی حکام کو اس ویڈیو میں اپنی بیٹی کو یہ پیغام دیا ہے.
She should come back and face the music because she has let herself down.
اسے چاہیے کہ وہ واپس آئے اور اپنے کیے کی سزا بھگتے, کیونکہ اس نے خود کو دوسروں کی نظروں میں گرا دیا ہے. گریس ڈیر ان لگ بھگ 50 عورتوں میں شامل ہیں جنہوں نے اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش میں شمولیت کے لیے شام کا سفر کیا تھا. برطانوی حکام نے آئی ایس ایس کے پروپیگنڈے کو غیر مؤثر بنانے کے لیے اپنی جو ویڈیو جاری کی ہے وہ اسی تشویش کے بارے میں ہے. یہ ویڈیو لندن کے انسداد دہشت گردی کی ایک سینئر معاون کار ہیلن بال کی جانب سے پیش کی گئی ہے. وہ اس بارے میں کہتی ہیں,
We're deeply concerned about the numbers of women, girls and whole families who are making the decision to travel to Syria.
ہم خواتین, لڑکیوں اور ان کے پورے خاندان کی تعداد کے بارے میں بہت فکر مند ہیں جو شام جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں. انہیں اس خطرے کا علم نہیں ہے جس کا سامنا انہیں وہاں پہنچنے کے بعد ہوگا. برطانوی حکام کی ویڈیو میں شام کی 3 پناہ گزین خواتین کو اس حوالے سے بات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے.
انا اسمی فاتن.
اسمی اصاف.
انا اسمی زكاء.
اولادكم عايشين بامان, متوفر لهم المدارس, متوفر لهم.
ان میں سے ایک خاتون کا نام اصاف ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بچے ایک محفوظ ماحول میں رہ رہے ہیں, ان کے لیے اسکول موجود ہیں, وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک خوبصورت مستقبل ہے. تو پھر آپ انہیں جنگ زدہ علاقوں میں کیوں لے جا رہی ہیں؟ برطانیہ کے رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق امور کے ایک ماہر افضل اشرف نے کئی ایسی خواتین کے انٹرویوز کیے ہیں جو اسلامک اسٹیٹ کی حدود سے باہر نکلنے میں کامیاب رہیں. انہوں نے اس بارے میں بتایا,
Stories of women being forced to divorce their husbands and marry other people.
ان انٹرویوز میں ان عورتوں کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں جنہیں اپنے شوہروں کو طلاق دینے اور دوسرے لوگوں سے شادی کرنے پر مجبور کیا گیا, جنہیں اپنے کنبوں سے جدا کیا گیا. یہ کہانیاں ان عورتوں کے بارے میں ہیں جنہیں اس وجہ سے ہلاک کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے لباس سے متعلق ان کے ضابطوں پر عمل نہیں کیا تھا, جن کے ساتھ جنسی زیادتی اور ہر قسم کی ہولناک زیادتیاں کی گئیں. ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 800 برطانوی شہری اسلامک اسٹیٹ میں شامل ہونے کی غرض سے ملک سے جا چکے ہیں. اس بڑی تعداد کا فوری نتیجہ لوگوں کو داعش میں شامل ہونے سے روکنے سے متعلق اس سرکاری حکمت عملی پر نکتہ چینی کی شکل میں نکلا, جس کا مقصد بنیاد پرستی کی روک تھام کرنا ہے. لیکن اشرف کہتے ہیں کہ حکومت پر یہ اعتراضات اور تنقید کلی طور پر درست نہیں ہیں.
To judge the success of government strategies and prevent, what you are doing is trying to measure something that didn't happen.
وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو وہاں جانے سے روکنے کی سرکاری حکمت عملی کی کامیابیوں کا تعین کرنے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو ماپ رہے ہیں جو واقع نہیں ہوئی. ایسے لوگوں کی تعداد کتنی ہے جو بنیاد پرست نہیں بنے؟ لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف جانے سے روکنے سے متعلق حکومتی پروگرام پریونٹ کا یہی اصل مقصد ہے. اس چیز کو ماپنا اور اس کی پیمائش کرنا واقعی بہت مشکل ہے. یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خلاف حالیہ کامیابیاں مثال کے طور پر عراقی فورسز کی جانب سے رمادی کے شہر کا قبضہ واپس لیا جانا، اس کے نتیجے میں اسلامک اسٹیٹ کے زیر قبضہ علاقوں اور اس کی حدود اور مسلمانوں کو بنیاد پرستی کی جانب راغب کرنے کی اس اپیل کے اثر میں کمی آئے گی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
نئی دلی میں ڈاکٹر حنیف ترین صرف شاعر ہی نہیں بلکہ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں۔ سنتے ہیں شہناز عزیز سے ان کی بات چیت سے اقتباسات۔
ہائے افسوس، اس میڈیسن نے اب کسی کام کا نہیں چھوڑا، شوق ماں باپ پورا کرنے کو ایک ہرن بن گیا ہے ایک گھوڑا۔
بہت دلچسپ آپ کا شعر تھا، میں نے کہا پہلے پہلے ڈالوں۔ اور آپ سائیکیٹرسٹ ہیں اور ساتھ ہی بہت اچھے شاعر ہیں، آپ کے 10 کے قریب مجموعے شائع ہو چکے ہیں، تو کہانی سنائیے ذرا، پہلے شروع کرتے ہیں آپ کے بچپن سے۔
تو یہ اصل میں میں بچپن میں ہی علی گڑھ میں بھیج دیا گیا تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ہم نے اپنی ماں اپنے جو بھی اردو وغیرہ سیکھی وہ اپنے ماحول سے سیکھی۔ ڈاکٹر یوں بن گئے کہ ہماری مدر جو تھی وہ ہمیشہ وہ بےچاری بیمار ہوتی تھی، جب بھی بیمار ہوتی تھی تو میں ان کے بچوں میں مطلب اپنے بھائیوں میں سب سے تیز تھا۔
اچھا،
تو مجھے بڑا پیار کرتی تھی، وہی شریر ہونے کی وجہ سے کہتی تھی کوئی کچھ کرے نہ کرے میرا بیٹا حنیف ضرور ڈاکٹر بنے گا اور پھر میرا علاج کیا کرے گا۔ تو بچپن میں نقش ہو گئی تھی وہ باتیں میرے دماغ پہ۔
اچھا،
پھر جب ایم بی بی ایس میں آیا تو ایسا احساس ہوا کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا، لڑکیاں وڑکیاں اور لڑکے وڑکے
نہیں، لڑکے تو آپ نے خام خواہ یہ اضافی بات کہی ہے، لڑکیاں نہیں پوچھ رہی۔ اس کے بعد
ہاں تو لڑکوں جب ہم نے کہا کچھ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، تو وہ ایک اسکول کالج کا فنکشن ہوا، وہاں ایک پیروڈیم نے سنا دی۔
اچھا، تو وہ کون سے پہلے شعر تھے، یاد ہے؟
تو وہاں میں نے ایک نظم پیش کی تھی، اور وہ نظم پیش کی تو جناب وہ اتنی سپر ہٹ ہوئی کہ کرن سنگھ صاحب میرے گلے میں باہر ڈال کے لے گئے، مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، ہمارے پروفیسر کھانا کھلا رہے ہیں ہمیں، ہم ہیڈ منسٹری آف انڈیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ مجھے کچھ اس کا حصہ یاد آیا، میں سناتا ہوں کہ دل ہمالیہ کا یہ کشمیر گلوں کی وادی، جیسے خوابوں میں تراشیدہ کوئی شہزادی، پربتوں سے گھرے گھرے رنگین یہ دلکش باغات، برکز کیف بنے رہتے ہیں جن کے اوقات، اس کے ہر ذرے میں جنت کا پتہ ملتا ہے، اس کی تاریخ میں چھپا ملتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اصل میں اسٹارٹ کی تھی غزل میں اس طریقے سے کہ پھر سے محفل میں وہی شاعر بدنام آیا، جس پہ چلتے ہیں حسینوں میں وہ گلفام آیا، ناپتا ہے جو استفو سے غزل نظم ہنر، وہی ناکام سا دیوانہ سر شام آیا، دل ہمالیہ کا یہ کشمیر گلوں کی وادی۔ وہ بڑی لمبی نظم تھی۔
مجھے جو چیز بہت میرے دل پہ اس کا اثر ہوا، جو آپ کی شاعری میں مجھے ایک بات بہت پسند آئی، وہ یہ بات ہے کہ آپ کا پورا ایک مجموعہ ہے جو آپ نے سن 2008 میں کشمیر میں آنے والے زلزلے سے متاثر ہو کے لکھا۔
میں نے زلزال کو لفظوں میں اتر کر دیکھا۔
جی ہاں،
میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی نظم اور سنا دیتا ہوں، عنوان ہے لمحوں ہی میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اب سنیے، نغمہ خاتے ابھی رنگ بوئے نشاط، نغمہ خاتے ابھی رنگ بوئے نشاط، شادمانی خوشی فرحت و انبساط، عشق کی خواہشیں حسن کے التفات، دیر ملبوں کا ہے چند لمحوں کے بعد، پھر ہے اندوہ و غم حزن و یاس و ملال، رنج و علم دہشتوں کا جلال، نغمہ خاتے ابھی رنگ و بوئے نشاط۔ کیونکہ چند سیکنڈ میں کچھ منٹوں میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے دنیا میں۔
بالکل،
یہ اگر آدمی سمجھ لے اور یہ جان جائے تو پھر دنیا کے اندر امن ہو جائے۔ مائیں کیا اس ملبے میں چند مائیں اداسی میں سمتی ہوئی، ملبے سے مدرسے کے ہیں لپٹی ہوئی، پوچھے کس سے یہ آخر کوئی تو کہے، کس کے بستے ہیں یہ، کس کی ہیں تختیاں، بکھری وہ پینسلیں اور پھٹی کاپیاں، ادھر منظر میں یادوں کے پتھراؤ ہیں، زرد چہروں کے اندر چھپے گھاؤ ہیں، جن سے رستی ہے آزردگی کی پکار، نسلی معصوم چیخیں ہیں سینوں کے پار، ہے پھڑکتی سی ہر آنکھ میں خار غم، جم چکے فکر میں سرخ برفیل غم، جو پگھل کر ہر ایک پل انہیں کھائیں گے, زندہ لاشیں نہ جب تک گزر جائیں گے, چند مائیں اداسی میں سمتی ہوئی, ملبے سے مدرسے کے ہیں لپٹی ہوئی, پوچھے کس سے.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پٹھان کوٹ بھارت میں ایئر بیس پر حملے میں مبینہ طور پر ملوث گروپ جیش محمد پر پاکستان میں دباؤ بڑھا ہے, اور کئی سرکردہ رہنماؤں کو حفاظتی تحویل میں لیے جانے کے بعد فیصل آباد میں پولیس نے گروپ سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنیے.
حکومت کے اس اعلان کے بعد کہ بھارت کے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کے بعد یہاں ہونے والی ابتدائی تفتیش کے نتیجے میں کالعدم جیش محمد سے تعلق رکھنے والے افراد کو حراست میں لیا گیا ہے, پاکستان میں میڈیا اس کالعدم تنظیم پر کارروائی کی مسلسل خبریں دے رہا ہے. ان خبروں کے مطابق فیصل آباد میں محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب نے رضا آباد کے علاقے میں ایک مدرسے پر چھاپہ مار کر 8 افراد کو جیش محمد کے لیے کام کرنے کے شبے میں گرفتار کیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان 8 افراد میں کالعدم جیش محمد کا اس علاقے کا سربراہ محمد حسن عرف ابو جندل بھی شامل ہے. چند روز پہلے سیالکوٹ کے ایک نواحی گاؤں میں محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب نے کالعدم جیش محمد کے ایک مدرسے سے 14 افراد کو گرفتار کر کے مدرسہ سیل کر دیا تھا. یہاں سے محکمے کے اہلکاروں نے کمپیوٹرز, موٹر سائیکلیں, کمانڈو یونیفارمز اور جہادی لٹریچر قبضے میں لیا تھا. پنجاب حکومت اس امر کی بھی تصدیق کر چکی ہے کہ جیش محمد کا سربراہ مسعود اظہر اس کے اداروں کی حفاظتی تحویل میں ہے, اور یہ کہ مسعود اظہر کو بہاول پور سے حراست میں لیا گیا تھا. کالعدم جیش محمد کے خلاف چھاپوں کی خبروں کے باوجود سیاسی مبصرین یہ خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ حکومت عسکریت پسند تنظیموں کو کالعدم تو قرار دے دیتی ہے مگر یہ تنظیمیں نام بدل کر اسی طرح کام کرتی رہتی ہیں. حقوق انسانی کمیشن کے سابق چیئرمین اور سیاسی مبصر ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملک کی سیاسی جماعتوں میں مذہبی عناصر کا گہرا اثر ہے.
ویسے تو 227 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مذہب کے نام پہ سیاست کرنے والوں کی ہے, اور ویسے 63 آرگنائزیشن پہ پابندی لگائی ہے حکومت نے, لیکن وہ سب کام کرنے میں مصروف ہیں. وہ پابندی جو ہے وہ صرف قانون کے حوالے سے کاغذ پہ ہے, اس پہ عمل درآمد اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. تو جب تک حکومت سنجیدگی سے یہ فیصلہ نہ کرے اور بغیر کسی قسم کی مصلحت کے ایکشن نہیں لے گی ان کے خلاف, میں سلسلہ ختم ہونے والا نظر نہیں آتا.
ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں جب کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگی تھی تو اس جماعت کے لیڈر کئی سال جیلوں میں بند رہے, برسوں تحقیقات ہوتی رہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو اسے ان کالعدم تنظیموں کے خلاف اسی طرح کا ایکشن لینا چاہیے جیسا کمیونسٹ پارٹی کے خلاف ایک زمانے میں لیا گیا تھا. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
اور آئیے اب آپ کو کھیل کے میدان میں لیے چلتے ہیں. نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو دوسرے T20 میچ میں 10 سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
نیوزی لینڈ نے دوسرے T20 کرکٹ میچ میں پاکستان کو 10 سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے. اتوار کو ہیملٹن میں کھیلے گئے میچ میں مہمان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا, لیکن اس کی ابتدا کچھ متاثر کن نہیں رہی. ابتدائی بلے باز احمد شہزاد 9 اور محمد حفیظ 19 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. شعیب مقصود نے شعیب ملک کے ساتھ مل کر جارحانہ انداز میں کھیل کو آگے بڑھایا, لیکن وہ بھی 18 رنز بنا کر چلتے بنے. شعیب ملک 39 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو کریز پر موجود عمر اکمل کا ساتھ دینے کپتان شاہد آفریدی آئے, لیکن وہ ایک ہی چھکے کے ساتھ صرف 7 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے. عمر اکمل نے 56 رنز کی شاندار ناقابل تسخیر اننگز کھیلی جس میں 4 چھکے اور 4 چوکے شامل تھے. پاکستان کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنا سکی۔ ہدف کے تعقب میں میزبان ٹیم نے جارحانہ انداز اپنایا اور 18ویں اوورز میں بغیر کسی نقصان کے فتح حاصل کی۔ گپٹل اور کپتان ولیمسن نے ٹی 20 کرکٹ میں ابتدائی بلے بازوں کی شراکت کا 171 رنز کا ریکارڈ قائم کیا۔ دونوں بلے بازوں کے سامنے پاکستانی بالر بالکل بے بس نظر آئے اور کسی بھی کھلاڑی کو آؤٹ کرنے میں ناکام رہے۔ گپٹل نے 4 چھکوں اور 9 چوکوں کی مدد سے 87 جبکہ ولیمسن نے 11 چوکوں کی مدد سے 72 رنز کی ناقابل تسخیر اننگز کھیلی۔ ان دونوں کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ میچ کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستانی کپتان شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کے بلے بازوں نے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ ہمارے پاس 4 دن ہیں اور ہم اس آخری میچ سے پہلے سخت محنت کریں گے اپنے بالروں پر کہ انہیں کیسے گیند کروانی ہے اور پھر اس میچ کے لیے حکمت عملی بنائیں گے۔ سیریز کا پہلا میچ پاکستان نے 16 رن سے جیتا تھا۔ تیسرا اور آخری ٹی 20 میچ 22 جنوری کو ولنگٹن میں کھیلا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں ایک کباری رہنما اور اہم سیاسی شخصیت کے گھر پر ہونے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ صوبہ ننگرہار کی حکومت کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے بتایا کہ اتوار کی صبح خودکش حملہ آور نے عبید اللہ شنواری کے رہائشی احاطے میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ عبید اللہ شنواری ننگرہار کی صوبائی کونسل کے رکن ہیں جبکہ وہ اور ان کا خاندان مقامی اور ملکی سیاست میں متحرک کردار ادا کرتا آیا ہے۔ حکام کے بقول دھماکے کے وقت وہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو کہ عبید اللہ کے بیٹے کی طالبان کی قید سے رہائی کی خوشی میں منعقد کی گئی۔ تاحال کسی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، جبکہ ٹویٹر پر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کی وزیر برائے امور خارجہ سشما سوراج فلسطینی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ وہ اسرائیل کے راستے اتوار کے روز فلسطینی اتھارٹی میں شامل علاقے میں چیک پوائنٹس کے ذریعے داخل ہوئیں، جہاں فلسطینیوں کے وزیر برائے خارجہ امور اور دیگر حکام نے ان کا استقبال کیا۔ ایران کے صدر حسن روحانی کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ اپنی تاریخ کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہا ہے۔ صدر نے اپنی تقریر میں ایران کی جوہری سرگرمیوں کے باعث لاگو کی جانے والی بین الاقوامی پابندیوں کے خاتمے کی تعریف کی۔ امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں نے ہفتے کے روز اس وقت تیل پر لاگو پابندیاں اور اقتصادی پابندیاں ختم کر دی تھیں جب جوہری توانائی کی بین الاقوامی ادارے IAEA نے تصدیق کی کہ تہران نے گزشتہ جولائی میں ویانا میں طے پانے والے سمجھوتے کی شرائط کی پاسداری کی ہے۔ اس سمجھوتے سے پہلے 2 برس تک بھرپور مذاکرات ہوئے۔ سمجھوتے کی شرائط کے مطابق ایران کے پاس موجود تقریباً تمام جوہری ایندھن کو ملک سے باہر منتقل ہونا تھا اور اپنے جوہری ساز و سامان کا خاتمہ کرنا تھا اور اپنی جوہری تنصیبات پر بین الاقوامی معائنہ کاروں کو رسائی دینا تھی۔ ان پابندیوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ایران کو بیرونی ملکوں میں موجود اپنے اربوں ڈالر تک رسائی ہوگی جو کئی برسوں سے جامد چلے آ رہے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں ہمارے دوست اور حلیف اور دنیا بھر میں محفوظ ہو گئی ہے کیونکہ جوہری ہتھیاروں کا خطرہ کم ہو گیا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اسے ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ نے ایران پر سے بین الاقوامی پابندیوں کے ہٹائے جانے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت کے بعد نہ صرف اسلام آباد تہران کے اقتصادی تعلقات میں بہتری آئے گی بلکہ ایران داعش جیسے خطرے سے نمٹنے کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر بھی اہم کردار ادا کر سکے گا۔ اقوام متحدہ کے جوہری ادارے نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے جوہری سمجھوتے کی تمام شرائط کو پورا کر دیا اور اس اقدام سے اس پر لاگو پابندیوں کو ختم کر دیا گیا۔ تہران کے لیے تجارت کرنے کا راستہ بھی ہموار ہو گیا۔ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن میں تخفیف اسلحہ پالیسی کے ڈائریکٹر کیلسی ڈیون پورٹ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ایران کا سلسلہ محدود رہے گا کیونکہ انسانی حقوق اور دہشت گردی سے متعلق پابندیاں برقرار ہیں، جس سے تجارتی اداروں کے لیے سرگرمیاں آسان نہیں ہوں گی۔ لیکن جن ممالک کی ایران کے ساتھ پہلے بڑے پیمانے پر تجارت جاری تھی، ان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اٹلانٹک کاؤنسل میں ایران انیشیٹو کی ڈائریکٹر باربرا سلاون نے کہا کہ متعدد ایشیائی ملکوں، کچھ یورپی ملکوں اور روس کو اس صورتحال سے فائدہ ہوگا۔ ایران کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے میں رہا ہونے والے امریکی اس وقت سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے ہیں۔ ان میں روز نامہ واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جیسن رضائیان بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ سابقہ میرین عامر میرزئی حکمتی اور پادری سعید عابدینی شامل ہیں۔ رضائیان کے ساتھ ان کی اہلیہ یگان صالحی اور ان کی والدہ بھی ہیں۔ ایران اور امریکہ نے ہفتے کے روز قیدیوں کا تبادلہ کیا، جس پر مغربی طاقتوں اور ایران کے درمیان جوہری سمجھوتے پر عمل درآمد کا اعلان ہونے سے قبل اتفاق کر لیا جائے گا. ایران نے ایک طالب علم میتھیو ٹریوسک کو بھی رہا کر دیا ہے جو زبان سیکھنے کی غرض سے وہاں گئے تھے. دوسری جانب امریکی صدر براک اوباما نے 7 ایرانیوں کو معافی دے دی ہے جن پر ایران کے خلاف تجارتی پابندیوں کی خلاف ورزی کا یا تو الزام تھا یا ان کا قصور ثابت ہوا تھا. اوباما انتظامیہ 14 ایرانیوں کے خلاف الزامات ختم کرنے پر راضی ہو گئی ہے جو ملک سے باہر تھے. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ مشرقی شامی شہر دیر الزور میں ہفتے کے روز ایک حملے میں داعش عسکریت پسندوں نے کم از کم 400 شہریوں کو اغوا کر لیا، جن میں عورتیں، بچے اور حکومت نواز جنگجوؤں کے خاندان کے افراد شامل ہیں. گروپ کے مطابق لڑائی میں کم سے کم 135 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں سے بیشتر شامی فوجی ہیں. لیکن شام کے سرکاری خبرساز ادارے سنا نے کہا کہ دیر الزور پر حملے کے دوران کم سے کم 300 افراد کو اغوا کیا گیا. ان رپورٹوں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی جا سکی. برکینا فاسو کے دارالحکومت اواگا ڈوگو میں جمعے کے روز مسلح افراد نے ایک ریسٹوران اور ایک ہوٹل پر اچانک دھاوا بول کر 18 قومیتوں سے تعلق رکھنے والے کم از کم 29 افراد کو ہلاک کر دیا. اس حملے کی ذمہ دار القاعدہ ان دا اسلامک مغرب یعنی القاعدہ ان اے کیو آئی ایم قبول کر چکی ہے. عابد جان سے امیلیے آیوب کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
اوگاڈوگو کے ہوٹل کے سامنے عام طور پر مصروف رہنے والی سڑک ہفتے کے روز عام شہریوں سے خالی تھی. پولیس نے حملے کے چند گھنٹوں بعد سے اس علاقے کو سیل کر دیا اور سہ پہر کے وقت تک ہنگامی عملہ مسلح مرد حملہوروں کا نشانہ بننے والے ہوٹل اور ریسٹورنٹ سے متاثرین کی لاشیں نکالتا رہا. اس منظر کو درجنوں لوگوں نے دور سے دیکھا، جن میں سے بہت سو نے کہا کہ انہیں وہاں آنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اصل میں ہوا کیا تھا. سلوکا یا سیا ابھی تک صدمے کی حالت میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس ریسٹورنٹ میں جسے ہدف بنایا گیا ایک ویٹر تھے اور وہ حملہوروں سے خود کو چھپانے میں کامیاب رہے. ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے خاندان کے بارے میں بہت سوچا. میرے چھوٹے بیٹے صرف 2 اور 9 سال کے ہیں. میں نے ان کے بارے میں بہت سوچا کہ اگر میں ان کے درمیان باقی نہ رہتا تو ان کا کیا بنتا. یہ الفاظ تھے سلوکا یسیا کے، جو اس ہوٹل میں ایک ویٹر تھے جس پر حملہ ہوا. القاعدہ ان دا اسلامک مغرب یا اے کیو آئی ایم نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. یہ جہادی گروپ پہلے ہی مالی کے دارالحکومت باماکو کے ایک مہنگے ہوٹل پر گزشتہ نومبر کے اس حملے کے پس پشت کار فرما تھا، جس میں 2 حملہوروں سمیت 22 لوگ ہلاک ہوئے تھے. انٹرنیشنل کرائسس سینٹر کی ریسرچر سنتھیا اوہایو کے لیے اوگاڈوگو پر یہ پہلا حملہ کوئی تعجب کی خبر نہیں تھی. اس ملک کی مالی کے ساتھ ایک طویل سرحد ہے جہاں ان گروپس کے بہت سے ارکان موجود ہیں. وہ مالی کے شمال سے مرکز اور جنوب کی جانب منتقل ہوتے رہے ہیں، اس لیے یہ صرف ایک قسم کی جغرافیائی وجہ ہے کہ وہ آخر کار نیچے کی طرف برکینا فاسو آ رہے ہیں. یہ الفاظ تھے سنتھیا اوہایو کے. جمعے کی صبح مالی کی سرحد پر واقع ایک گاؤں پر کیے گئے ایک حملے میں 2 لوگ ہلاک ہوئے. برکینا حکومت نے بتایا کہ اس حملے کے پیچھے کار فرما 20 مسلح افراد فرار ہو چکے ہیں. یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ آیا اس گاؤں پر اور اوگاڈوگو پر ہونے والے حملے کا آپس میں کوئی تعلق تھا. یہ ملک دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں ایک مغربی اتحادی ہے. مالی میں ہونے والی اقوام متحدہ کی کاروائیوں میں اس کے بہت سے فوجی شامل ہیں. یہ ہوٹل یہاں جاری بزنس کی سیاحت کی ایک علامت ہے، اور یہ تمام وہ علامات ہیں جنہیں دہشت گرد تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ الفاظ تھے سنتھیا اوہایو کے. حکومت نے ہفتے کی صبح کہا تھا کہ ہوٹل پر حملہ اب ختم ہو چکا ہے، اور یہ کہ 4 جہادیوں کو ہلاک اور 120 سے زیادہ یرغمالوں کو رہا کرایا جا چکا ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تائیوان میں بیشتر رفتار انگ وین کے ملک کی پہلی خاتون صدر منتخب ہونے کا خیر مقدم کر رہے ہیں. ان کی فتح نیشنلسٹ پارٹی کے ایم ٹی اور چین کے ساتھ پارٹی کے قریبی تعلقات کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. زائے انگ وین کی آزادی کے حصول کی طرف جھکاؤ رکھنے والی ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی ڈی پی پی کی مجلس قانون ساز میں پہلی مرتبہ کامیابی چین کے ساتھ اقتصادی اور دوسرے اہم امور پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے. تائیوان کے لیے چین کے رابطہ کار کا کہنا ہے کہ بیجنگ تائیوان کی طرف سے آزادی کے حصول کی کسی بھی کارروائی کی مخالفت کرتا ہے, جبکہ چینی دارالحکومت کے گلی کوچوں میں چینی افراد کو خدشہ ہے کہ تائیوان کی نئی قیادت سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. زائے کا کہنا ہے کہ انتخاب کا نتیجہ ایک جمہوری ملک کی حیثیت سے تائیوانی افراد کی منشا کا اظہار ہے. وہ 20 مئی سے اپنے فرائض سنبھالیں گی, جبکہ نئی مجلس قانون ساز کا پہلا اجلاس فروری کے آغاز میں ہوگا. واشنگٹن نے نتائج کے اعلان کے کچھ ہی دیر بعد زائے اور ان کی پارٹی کو فتح یاب ہونے پر مبارکباد دی تھی. چین میں نئے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک یعنی اے آئی آئی بی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اے آئی آئی بی کے پہلے صدر نے بیجنگ میں نئے بینک کا افتتاح کرتے ہوئے بینک کی اہمیت پر خصوصاً آج کی معیشت کے حوالے سے زور دیا.
The Republic of China as a democratic country is the root of 23 million Taiwanese people.
ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر جین لی چن کہتے ہیں کہ ایشیا کو رابطوں میں فقدان اور انفراسٹرکچر کو ترقی دینے کے سلسلے میں بڑے مسائل درپیش ہیں. اس صورتحال سے نمٹنا ضروری ہے کیونکہ بہتر انفراسٹرکچر بھرپور اقتصادی ترقی کی بنیاد ہے اور ہر کسی کے لیے اقتصادی مواقع کو وسیع کرتا اور معیار زندگی کو بہتر بناتا ہے. بینک کا سرمایہ اس وقت 100 ارب ڈالر کا ہے, جو اسے عالمی بینک کے مقابلے میں نصف حجم تک لاتا ہے. چین اس بینک کا سب سے بڑا سرمایہ کار ہے. انڈونیشیا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ جکارتا میں گزشتہ ہفتے ہونے والے دہشت گرد حملے میں 4 شہری ہلاک ہو گئے, جبکہ 4 عسکریت پسند بھی مارے گئے. اسلام پرست عسکریت پسندوں نے جمعے رات کو بموں, دستی بموں اور بندوقوں سے حملہ کیا تھا. ابتدائی رپورٹوں کے مطابق 5 عسکریت پسند ہلاک ہوئے تھے, لیکن اب حکام نے بتایا کہ ان میں 1 شہری تھا. ان حملوں میں 34 افراد زخمی ہوئے. انڈونیشیا میں قومی پولیس کے سربراہ بدرالدین ہیٹی نے کہا کہ جکارتا حملوں کے سلسلے میں 12 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے, جس کے لیے ملک بھر میں چھاپے مارے گئے تھے. ہیٹی نے کہا کہ یہ گروپ داعش کے اندر نامعلوم ذرائع سے فنڈز وصول کرتا تھا. داعش نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی. جکارتا میں ان حملوں کے بعد خطے میں دوسرے ملکوں نے بھی حفاظت انتظامات میں اضافہ کر دیا. خبریں ختم ہوئیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ملینیم چیلنج کارپوریشن یا ایم سی سی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے حال ہی میں اپنا سہ ماہی اجلاس منعقد کیا اور 3 ملکوں کو ٹھوس معاونت یا کمپیکٹ پروگراموں کے لیے اہل قرار دیا اور 2 ملکوں کے لیے ابتدائی نوعیت یا تھریش ہولڈ پروگراموں کا اہل ہونے کی منظوری دی. ایم سی سی امریکہ کا ایک خود مختار ادارہ ہے جو اقتصادی ترقی کے ذریعے عالمی غربت کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے. ان 5 میں سے 3 ملک ایم سی سی کے نئے شراکت دار ہیں اور ان سب نے ایم سی سی کے معیار کے پیمانے کے مطابق اپنی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے سخت کوشش کی ہے. ایم سی سی کے معیار کا پیمانہ انصاف پر مبنی حکمرانی, اقتصادی آزادی اور لوگوں پر سرمایہ کاری کے عمل کے ساتھ ملکوں کی وابستگی کو پرکھتا ہے. بورڈ نے کوٹ ڈیوار, کوسوو اور سینیگال کو کمپیکٹ پروگراموں کے لیے نئے اہل امیدوار ملکوں کے طور پر منتخب کیا ہے. کوٹ ڈیوار, جسے دسمبر 2014 میں ایک تھریش ہولڈ پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا تھا, کارکردگی سے متعلق معیار کے پیمانے پر مسلسل بہتری دکھانے اور پہلے سے زیادہ سیاسی استحکام حاصل کرنے کے بعد اب کمپیکٹ پروگراموں سے استفادہ کرنے والے ملکوں کے زمرے میں شامل ہو جائے گا. کوسوو, جو جمہوری حقوق پر پیش رفت کرنے کے بعد پہلی بار ایم سی سی کے معیار پر پورا اترا ہے, اب ایم سی سی کا نیا شراکت دار ہے۔ سنیگال نے ستمبر میں ایم سی سی کا اپنا پہلا جامع پروگرام کامیابی سے مکمل کیا اور شراکت داری کی اپنی پوری مدت میں کارکردگی کے پیمانے پر بہتر معیار کا مظاہرہ کیا۔ سنیگال اور کوٹ ڈیوار دونوں کے لیے بورڈ نے سفارش کی کہ ایم سی سی ان ملکوں میں ایسی ممکنہ سرمایہ کاریوں کا سراغ لگائے جو ملکی سرمایہ کاریوں کے ساتھ ساتھ اقتصادی ترقی کی راہ میں حائل علاقائی رکاوٹوں سے نمٹیں، جبکہ علاقے پر ان سرمایہ کاروں کے اثرات کو نمایاں تر بنانے کے لیے قانونی اختیار کی ضرورت کو بھی تسلیم کرے۔ بورڈ نے ٹوگو اور سری لنکا کو بھی ایم سی سی کے تھریش ہولڈ پروگراموں کے لیے منتخب کیا ہے۔ ٹوگو گزشتہ چند برسوں میں ایم سی سی کے معیار کے پیمانے پر مجموعی لحاظ سے واضح بہتری دکھا چکا ہے۔ سری لنکا کو گزشتہ سال اپنے جمہوری اداروں کو اثر نو مضبوط بنانے، انتظام حکومت میں بہتری لانے اور انسانی حقوق کے تحفظ کی بحالی کی ایک شاندار کوشش کی بنا پر تھریش ہولڈ پروگراموں کے لیے چنا گیا ہے۔ بورڈ نے نیپال، نیجر اور فلپائن کو اپنے جامع پروگراموں کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے دوبارہ منتخب کیا ہے۔ ایم سی سی کا بورڈ جامع ترقی سے متعلق پروگراموں میں تمام ملکوں کو اپنے انتخابی عمل کے سالانہ سلسلے کے تحت دوبارہ منتخب کرتا ہے۔ بورڈ نے تنزانیہ اور لیسوٹو کو جامع پروگراموں کے لیے اثر نو منتخب کرنے پر ووٹنگ کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے جب تک ان دونوں ملکوں میں انتظام حکومت سے متعلق خدشات دور نہیں کر دیے جاتے۔ بورڈ نے منگولیا کے ساتھ کمپیکٹ پروگرام تیار کرنے اور جنوبی ایشیا میں غربت کے خاتمے اور اقتصادی ترقی میں پیش رفت کے لیے بھارت کے ساتھ امکانی اسٹریٹجک شراکت داری میں مدد سے اپنی وابستگی کی آخر کار اثر نو توثیق کی ہے۔ امریکہ کو ملینیم چیلنج کارپوریشن کے ذریعے آئندہ برسوں میں اپنے نئے اور پرانے شراکت داروں کے ساتھ ترقیات کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کام کرنے پر فخر ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی، اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنا ازل سے انسان کی خواہش رہی ہے، اسی خواہش نے اسے ہوائی جہاز بنانے پر مجبور کیا، مگر تنہا ہوا میں پرواز بھرنے کی اس کی خواہش ابھی تک اسے نئی نئی ایجادات پر مجبور کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اسمارٹ فونز، جیب میں آ جانے والے کمپیوٹر پہلے ہی دستیاب ہیں، کیمرہ لگے چھوٹے ڈرون طیارے اب عام ہیں، خود بخود چلنے والی کاریں مارکیٹ میں جلد آنے والی ہیں، مگر اب دو کمپنیاں مل کر جلد ہی اڑنے والی موٹر سائیکلیں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ بظاہر موٹر سائیکل چلا رہے ہوں مگر یہ سفر ہوا میں طے ہو، یہ خواب نئی نئی ایجادات کرنے والے طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں، مگر ایسی کسی گاڑی کی حفاظت ہمیشہ ایک بڑا مسئلہ رہی۔ گزشتہ ایک عشرے کے دوران کواڈ کاپٹر یا چوکور طیارے اور طاقتور بیٹریاں ایجاد ہونے اور ان سے متعلق ٹیکنالوجی نے اڑنے والی ذاتی گاڑیوں کا خواب حقیقت کے قریب کر دیا ہے۔ برطانیہ کی ایک کمپنی میلوئے ایروناٹکس نے ایک ایسی ہی بائک کا مظاہرہ کیا جو اس کے مطابق بالکل انفرادی طور پر پرواز کر سکے گی۔ گرینٹ اسٹیپلٹن میلوئے ایروناٹکس کے سیلز ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کم قیمت ہے، ایک مناسب وزن اٹھا سکتی ہے، بہت تیزی سے چھوٹے چھوٹے راستوں پر آ جا سکتی ہے، اور اسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانا بھی آسان ہے کیونکہ اسے فولڈ کر کے بند کیا جا سکتا ہے۔ سٹیپلیٹن کہتے ہیں کہ چونکہ حفاظت کے سلسلے میں کچھ تحفظات تھے، اس لیے ڈیزائنرز نے اس کے گھومنے والے پرزے ایسے بنائے کہ ان سے فضا میں کسی کو بھی خطرہ نہیں ہوگا.
With adapted rotors, you immediately not only protect people and property if you were to bump into them.
Rotors نامی گھومنے والے پرزوں کے ذریعے آپ فوری طور پر نہ صرف لوگوں کو بچا سکتے ہیں، عمارتوں کو بچا سکتے ہیں، بلکہ اگر یہ خطرہ ہو کہ آپ کسی سے ٹکرا جائیں گے تو آپ کو فضا سے زمین پر بھی لے آیا جا سکتا ہے. کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر اپنی ہاور بائک پر تجربات کر رہے ہیں اور ابتدائی طور پر یہ فوج، پولیس اور بچاؤ کی کاروائیاں کرنے والوں کے استعمال میں رہے گی. اسی دوران نیوزی لینڈ کی ایک کمپنی مارٹن ایئر کرافٹ نے اسی طرح کی انفرادی طور پر اڑنے والی ڈیوائس کو جیٹ پیک کا نام دیا ہے اور اس کی نقل کا تجربہ کیا تو یہ 30 منٹ تک فضا میں 1000 میٹر تک بلند رہی اور اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 74 کلومیٹر تھی. مارٹن کے سی ای او پیٹر کاکر کہتے ہیں،
This is built around safety from the start. I mean, reliability is the most important element of it. We have safety built
into the اسے ابتدائی ہی سے حفاظتی نظریے کے تحت بنایا گیا. اس کا قابل بھروسہ ہونا سب سے اہم عنصر ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم نے حفاظت کو ایک سانچے میں ڈھال دیا ہے، بالکل فارمولا 1 ریسنگ کار کی طرح. جیٹ پیک کو چلانے کے لیے 4 سلنڈر 200 ہارس پاور انجن استعمال کیا جاتا ہے جو پیٹرول سے چلتا ہے اور اس کے اندر پیراشوٹ بھی رکھا گیا ہے. یہ جیٹ پیک سن 2016 میں مارکیٹ میں دستیاب ہوگا اور اس کی قیمت $200,000 ہوگی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
972 کہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ملیریا کے بعد ڈینگی وائرس مچھر سے پھیلنے والا وہ مرض ہے جو دنیا بھر میں ماہرین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ ملیریا کی طرح ڈینگی بخار بھی انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے اور اکثر اوقات جان لیوا بھی. پاکستان کی طرح دیگر ممالک میں بھی ماہرین اس کے سدباب کے لیے گوشہ ہیں. فلیپینز میں حال ہی میں حکومت نے ایک نئی ویکسین کی فروخت کی اجازت دی ہے. اس سے پہلے صرف میکسیکو وہ ملک ہے جہاں اس کے علاج کے لیے ویکسین کے استعمال کی اجازت دی گئی. اس علاقے میں ویکسین تیار کرنے والی کمپنی سنوفی پیسٹیئر کے ڈینگی ویکسین آپریشنز کے سربراہ ڈاکٹر جوزلیٹو سانٹا آنا کہتے ہیں کہ یہ ویکسین ڈینگی وائرس کی چاروں اقسام کے خلاف مؤثر ثابت ہوئی ہے.
The vaccine actually is given in 3-dose schedule with a 6-month interval. It is being given from 9 years of age up to 45 years of age.
6 ماہ کے وقفے سے اس ویکسین کی 3 خوراکیں دی جاتی ہیں. یہ ویکسین 9 سال سے 45 سال کے لوگوں کو دی جا رہی ہے. ڈینگی کے بیشتر مریض اسی عمر کے ہوتے ہیں، خاص طور پر ایشیا کے ان ممالک میں جہاں یہ وبا موجود ہے. ویکسین تیار کرنے والی یہ کمپنی اسے اپنی ایک بڑی کامیابی تصور کر رہی ہے. ڈاکٹر سانٹا آنا کہتے ہیں کہ وائرس پر کنٹرول اور اس ویکسین کے ذریعے ہلاکتوں میں 50% کمی ہوگی اور ڈینگی کے مریضوں کی تعداد سن 2020 تک 25% سے زیادہ کم ہو جائے گی. 15 ممالک میں 40,000 لوگوں پر کلینیکل ٹیسٹ کرنے سے اندازہ ہوا کہ 9 برس کے افراد میں سے 2/3 اس سے محفوظ ہو گئے، جبکہ 93% لوگوں میں اسے ڈینگی کی سب سے شدید قسم کے خلاف مؤثر پایا گیا. اگرچہ اس ویکسین کو طبی میدان میں ایک بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے، مگر اس بارے میں تشویش بھی موجود ہے کہ آیا اس سے ڈینگی وائرس کے خلاف طویل عرصے تک تحفظ حاصل رہے گا، اور ایک سوال اس پر آنے والی لاگت کا بھی ہے. دواؤں کی قیمتیں دنیا بھر میں بڑھتی جا رہی ہیں، مگر ڈاکٹر سانٹا آنا کہتے ہیں کہ ویکسین تیار کرنے والی کمپنی چاہتی ہے کہ اسے دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے. تاہم ڈینگویکسیا کی قیمت کا تعین ابھی نہیں کیا جا سکا.
We are committed to offering a fair and equitable price for the vaccine that is sustainable both for the company.
ہم نے عہد کیا ہے کہ ویکسین کی قیمت ایسی ہوگی جو نہ صرف کمپنی برداشت کر سکے بلکہ وہ حکومت بھی جو اسے ایک پروگرام کے طور پر لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہو. 25 برسوں سے یہ ویکسین تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اب ایشیا اور لاطینی امریکہ کے 18 ممالک میں اس کے لائسنس کے حصول کی کوشش کی جا رہی ہے. جاپان، برطانیہ اور امریکہ کی فارماسیوٹیکل کمپنیاں بھی یہ ویکسین تیار کر رہی ہیں. ابتدا میں ڈینگی وائرس روایتی طور پر صرف گرم مرطوب ممالک میں پایا جاتا تھا، مگر شہری آبادیوں میں اضافے، سفر کے تیز تر ذرائع اور ماحولیاتی تبدیلی کے باعث دنیا کی تقریباً نصف آبادی اس کے خطرے سے دوچار ہے، اور ڈبلیو ایچ او کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 40 کروڑ نئے مریض سامنے آتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوا۔ ایڈیٹر شہناز عزیز تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھی شہناز نفیس اور انجینئر مشا ڈوبنس کی۔ اس سے پہلے کہ آپ سے میں پروگرام کے لیے اجازت چاہوں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس پروگرام کے بعد آپ پروگرام سنیں گے جہاں رنگ، جسے آپ کے لیے پیش کریں گے قمر عباس جعفری، اور اس کے بعد ایک پورے گھنٹے کا پروگرام لے کر مدثرہ منظر آئیں گی، خط آپ کے مدثرہ منظر کے ساتھ۔ تو 9 سے 10 بجے تک آپ وہ پروگرام سنیے گا۔ اب بہجت کو اجازت دیجیے، میری آپ سے پھر نیوز شو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔